أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرين الكرام فضائل حج اس سیریز میں آج میں پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس کی بات آپ کو یاد ہوگی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کرنے والے انسان کو ذوالحجہ کی 9ویں اور 10ویں تاریخ میں کیا کیا کام انجام دینے ہیں, کون سے اعمال کرنے ہیں اور کس ترتیب سے کرنے ہیں. آج کے درس کا عنوان ہے ایام تشریق کے مسائل. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ایام تشریق کیا ہے. ایام تشریق یہ ذوالحجہ کی 3 تاریخوں کو کہتے ہیں. وہ کون سی 3 تاریخیں ہیں؟ 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ. گویا 11ویں 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ کے اس مجموعے کا نام ہے ایام تشریق, کیونکہ ایام یہ یوم کی جمع ہے جس کے معنی ہے دن, اور تشریق یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے سکھانا, کسی چیز کو سکھانے کے دن. اب دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ ایام تشریق 11ویں 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ کو کیوں کہتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ترجمہ تو ہے سکھانے کے دن. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب عرب کے لوگ حج کرتے تھے کہ وہ زمانہ ریفریجریٹر کا نہیں تھا, تو جب وہ قربانیاں کرتے تھے 10ویں ذوالحجہ کو, 11ویں ذوالحجہ کو, 12ویں ذوالحجہ کو یا 13ویں ذوالحجہ کو, تو اس کو وہ سیف کیسے رکھتے تھے, وہ ان کے لیے لائق استعمال کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اس کے لیے اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ وہ قربانی کرنے کے بعد گوشت کو سکھاتے تھے, دھوپ میں رکھتے تھے, اور جب اچھی طرح سوکھ جاتا تھا تو ان کے پاس کافی دنوں تک, ایک لمبے عرصے تک یہ گوشت ان کے لیے قابل استعمال ہوتا تھا. تو چونکہ عرب کے لوگ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد اپنی قربانی کا گوشت 11ویں 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ کو میدان منا میں سکھایا کرتے تھے, اسی لیے ان تینوں تاریخوں کا نام پڑا ایام تشریق، گوشت سکھانے کے دن، اور اب بھی عرب استعمال کرتے ہیں اگر انہیں کہنا ہو کہ میں نے گوشت کو سکھایا، محفوظ کیا، تو اس کے لیے وہ بولتے ہیں شرقت اللحم، میں نے گوشت سکھایا اور اسے محفوظ کر لیا۔ اس طرح سے گویا ہمارے آج کے درس کا عنوان ہوا کہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے احکام اور مسائل۔ ان دنوں میں جو کام حجاج کرام کو کرنے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایام تشریق کی راتیں ہر حاجی کو منا کے میدان میں گزارنا ہے، اور راتوں کا گزارنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایام تشریق کی راتیں منا میں نہ گزار سکے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا، قربانی کرنی پڑے گی، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے، اور تب جا کر اس واجب کی تلافی ہو سکے گی۔ البتہ اگر کوئی ایسی خاص مجبوری یا خاص ذمہ داری ہو جس کی وجہ سے مینا کے بجائے مکہ میں راتیں گزارنی پڑ جائیں تو اس کی اجازت ہے۔ آج میں آپ کو اسی سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں، جو واقعہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا، اور یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب الحج باب المبیت بمینا، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، تو انہوں نے اجازت طلب کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں استأذن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی مینا من اجل سقایتہ فأذن له، کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، کس چیز کی؟ کہ وہ ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزاریں تاکہ وہ حجاج کرام کو پانی پلا سکے، کہ ان کے خاندان کو سقایہ کی ذمہ داری ملی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول سے حضرت عباس نے اجازت طلب کی، اجازت مانگی، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، فَأَذِنَ لَهُ، اور کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری ہے حاجیوں کو پانی پلانا، اور یہ شرف اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، تو یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تم ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزار سکتے ہو۔ چنانچہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اس طرح کی کوئی خاص ذمہ داری یا کوئی خاص مجبوری اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ شریعت نے اس رخصت کو روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، ورنہ عام طور پر ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے، کوئی اگر اسے چھوڑ دے تو اسے فدیہ اور دم دینا ہوگا۔ ایام تشریق میں حجاج کرام جو کام کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کام ہے جمرات کو کنکریاں مارنا۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ جمرات کو کنکری مارنے کے طریقے اور آداب کیا ہیں، شریعت اسلام نے کیا احکام سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایام تشریق کے دوران جمرات کو کنکری مارنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ ایام تشریق میں جمرات کو کنکری مارنے کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر حجاج کرام کے لیے جائز ہے کہ وہ سورج ڈوبنے تک جمرات کو کنکریاں ماریں۔ یہ حکم صرف اور صرف ایام تشریق کے دوران، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے درمیان روزانہ جو کنکریاں مارنی ہیں ان کا صحیح وقت زوال آفتاب ہے، یعنی ظہر کی نماز کے بعد آپ شروع کریں اور غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحج باب و استحباب الرمی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، وہ فرماتے ہیں رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا واما بعد فاذا زالت الشمس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت جمر عقبہ کو کنکریاں ماری۔ قربانی کے دن یعنی 10ویں ذوالحجہ کو، چونکہ صرف ایک جمرے کو، جمر عقبہ کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اس کا وقت چاشت کا تھا، اللہ کے رسول نے جب کنکری ماری۔ رہا اس کے بعد یعنی 11, 12, 13 ذوالحجہ کے دوران، تو آپ نے جمرات کو زوال شمس کے بعد، زوال آفتاب کے بعد، یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کنکریاں ماری۔ تو یہ ہے ایام تشریق کے دوران جمرات کو کنکریاں مارنے کا وقت۔ اب ایک دوسرا سوال اس سے متعلق یہ ہے کہ کتنی کنکریاں ہونی چاہیے، جمرات کو جو ہم کنکری مارنے جائیں تو ہمارے پاس کتنی کنکریاں ہوں کہ ہم سب کو ماریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ ایام تشریق کے دوران تینوں جمرات، پہلے، بیچ والے اور آخری جسے جمرہ کبریٰ اور عقبہ کہا جاتا ہے، تینوں کو کنکریاں مارنا ہے بالترتیب، اور تینوں میں سے ہر جمرے کے لیے 7-7 کنکریاں مطلوب ہیں، یعنی کم سے کم آپ کے پاس 3 جمروں کو مارنے کے لیے 21 کنکریاں ہونی چاہیے، 7, 7, 7، 7, 7 اور 7، کتنے ہو گئے؟ 21، 21 اتنی کنکریاں لے کر آپ جائیں، پہلے جمرہ کو 7، پھر اسی طرح دوسرے یعنی بیچ والے کو 7، اور پھر آخری والے جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے جس کا نام جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ ہے، اس کو بھی 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس طرح پوری کنکریاں 21 ہو جاتی ہیں، جو آپ کو 11ویں ذوالحجہ، اسی طرح 12ویں ذوالحجہ، اسی طرح 13ویں ذوالحجہ کو بالترتیب مارنی ہے۔ کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ سنت رسول ہے، جیسا کہ سنن نسائی کتاب المناسک باب التکبیر میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل یلبی حتی رمى جمرۃ العقبہ فرماها بسبع حصیات یکبر مع کل حصاد۔ اس کا مطلب ہے فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے اور آپ نے اس کو کنکریاں ماری، چنانچہ آپ نے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، اور ہر کنکری مارنے کے وقت آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ حضرت فضل بن عباس کا بیان ہے۔ مسائل اور بھی ہیں کہ ایام تشریق میں کیا کرنا ہے، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے میں پھر ملوں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جمرات کو کنکری مارنے کے لیے آپ کے پاس کتنی کنکریاں ہونی چاہیے، چونکہ جمرات 3 ہیں اور ہر جمرے کو 7-7 کنکریاں مارنی ہیں، اس لیے آپ کے پاس 21 کنکریاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب کنکری مارنی ہو تو اس وقت اللہ اکبر کہنا سنت رسول ہے، جیسا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر حجاج کرام سے غلطی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کنکریاں تو لے جاتے ہیں 7, 7 اور 7، لیکن وہ کرتے کیا ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ایک کنکری وہ ماریں 7 بار، آسانی کے لیے بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہوئے اس رش کی وجہ سے 7 کنکریوں کو ایک بار اٹھا کر اور بس پھینک دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمرے کو کنکری مار دی، رمی جمرہ ہو گیا۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ایسا کیا تو جاننا چاہیے کہ اسے 2 بار رمی جمرہ کرنا پڑے گا، اس نے جمرات کو کنکری ماری ہی نہیں، کیونکہ 7 کنکریاں جو مارنا ہے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک بار پھینکنا ہے، 7 کو جمع کر کے ایک ہی ساتھ آپ پھینک دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ نے کیا ہے تو آپ کو 2 بار 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی چاہیے، ورنہ پھر آپ کو فدیہ دینا ہوگا، دم دینا واجب ہوگا۔ رمی جمرات کی ترتیب کیا ہو؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا جمرات 3 ہیں، پہلے کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے، دوسرے کو جمرہ وسطا کہا جاتا ہے یعنی بیچ والا جمرہ، اور تیسرا جو اخیر میں ہے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف، اس کا نام ہے جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ۔ تو سب سے پہلے جمرہ اولا یعنی پہلے جمرے کو مارنا چاہیے، اور پھر جمرہ وسطا یعنی بیچ والے کو، اور پھر سب سے اخیر میں جو جمرہ عقبہ ہے اسے مارنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو جمرات سے متعلق ہے کہ آپ جب پہلے جمرہ کو ساتوں کنکریاں مار لیں تو یہ مسنون ہے، سنت رسول ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اسی طرح جمرے وسطی بیچ والے جمرے کو جب آپ کنکریاں مار لیں، ساتوں کنکریاں ختم ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے مسنون ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر اللہ سے جو چاہیں مانگیں۔ یعنی جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کے بعد حجاج کرام کو قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگنی چاہیے۔ البتہ آخری جمرہ جسے جمرہ عقبا یا جمرہ کبرا کہا جاتا ہے، اس کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت نہیں، بلکہ اسے ساتوں کنکریاں مارنے کے بعد آپ اپنے خیموں کی طرف واپس پلٹ آئیں اور وہاں آ کر کے آرام کر لیں۔ جمرہ عقبا کے بعد دعا کرنے کا ثبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کنکری جو ماری جائے اس کا حجم کیا ہو، وہ کتنی لمبی ہو، کتنی چوڑی ہو، کتنے وزن کی ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کنکریاں ماریں ان کا حجم چنے کے دانے کے برابر یا اس سے تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے، اس کا جواز ہے۔ البتہ چنے کے دانے سے بہت زیادہ بڑی کنکریاں، اسے مارنا درست نہیں ہے، سنت رسول کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریاں مارتے تھے ان کا حجم چنے کے دانے کے برابر یا اس سے تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اور وہ کنکریاں ایسی ہوتی تھیں جنہیں انگلیوں کے بیچ، دو انگلیوں کے بیچ رکھ کر کے آسانی کے ساتھ پھینکا جا سکتا تھا، جیسا کہ حدیث رسول میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ بمثل حصى الخضف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو جو کنکری ماری وہ ایسی تھی کہ دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر آسانی سے پھینکے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے تاکہ ہم سنت رسول کے مطابق اپنا حج ادا کر سکیں۔ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ یہ کنکریاں ہمیں کہاں سے لینا چاہیے، کہاں سے چننا چاہیے؟ جی ہاں، اس کا بھی جواب شریعت اسلام میں موجود ہے۔ بہت آسانی دی ہے شریعت اسلام نے حجاج کرام کو۔ آپ منا کے میدان میں رہتے ہوئے کسی بھی جگہ سے، اپنے خیمے کے پاس سے، راستے میں آتے ہوئے کہیں سے، یا جس بھی مقام پر آپ کو دستیاب ہوں، یہ کنکریاں آپ چن سکتے ہیں اور انہیں لے جا کر مار سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں کہ آپ یہ کنکریاں فلاں جگہ سے یا فلاں خیمے کے پاس سے یا فلاں برج کے پاس سے یا فلاں وادی سے چن کر لائیں، ایسی کوئی قید و بند نہیں۔ البتہ جمرہ عقبہ جسے 10 ذی‌الحجہ کو کنکری ماری جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ آپ نے مزدلفہ سے آتے ہوئے وہاں کنکریاں چن لی تھیں اور جمرہ عقبہ کو آ کر آپ نے وہ 7 کنکریاں ماری تھیں۔ تو اگر کسی نے جمرہ عقبہ کو مارنے کے لیے مزدلفہ سے وہ کنکریاں چن لی تو انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ ایک مستحب کام ہے۔ البتہ ایام تشریق کے دوران جمرہ اولی، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے اس کا اہتمام کرنا، یہاں سے ہم چن کر کے لے جائیں گے، اس کو دھلیں گے، صاف و شفاف کریں گے، اسے سورج میں سکھائیں گے اور اس کے بعد لے جا کر ماریں گے، ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مینا کے میدان میں آئیے اور مینا کے میدان میں جہاں کہیں میسر ہو آپ کنکریاں چن لیجئے اور ماری۔ اسی طرح رمی جمرات سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ کہ آپ کے ساتھ اگر بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور وہ خود سے اپنی کنکریاں نہیں مار سکتے ہیں، تو کیا شریعت اسلام نے اس بات کی رخصت اور اجازت رکھی ہے کہ دوسرے لوگ ان کی طرف سے کنکریاں مار دیں؟ جی ہاں، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ بچوں کی طرف سے دوسرا آدمی کنکریاں مار سکتا ہے جو ان کا سرپرست ہے یا دوسرے لوگ جو ان کے گروپ میں ہیں۔ اسی طرح کسی بوڑھے انسان کی طرف سے، جو بوڑھا خود سے جا کر رمی جمرات نہ کر سکتا ہو، اس قافلے کے لوگ یا ان کے بیٹے، ان کے متعلقین، ان کے رشتہ دار جو چاہیں ان کی طرف سے کنکری مار سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی طرف سے بھی کنکری مارنے کی اجازت ہے، بدلے میں کنکری ماری جا سکتی ہے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کے ساتھ بیماری ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ جانے سے گریز کر رہی ہیں، نہیں جا سکتی ہیں، تو شریعت اسلام نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ دوسرے کی طرف سے آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت بھی حدیث رسول میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب الرمی عن الصبیان، اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان فلبینا عن الصبیان ورمینا عنہم، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا حجت الوداع کے موقع پر، اور ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے، تو ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ پکارا لبیک کہا، اور ہم نے ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماری۔ یہ حدیث بالکل صاف طور پر بتا رہی ہے کہ بچوں کی طرف سے یا جو ان کے حکم میں ہیں، جیسے بوڑھے لوگ جو کمزور ہیں لاغر ہیں نہیں جا سکتے رمی جمرات کے لیے، شریعت نے اجازت رکھی ہے کہ دوسرے لوگ ان کی طرف سے مار سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ البتہ جو شخص دوسرے کی طرف سے کنکری مارنا چاہتا ہے اور وہ خود بھی حج کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے مار لے پھر دوسرے کی کنکریاں مارے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ پہلے وہ تینوں جمرات کو بالترتیب اپنی طرف سے مارے اور پھر دوسری بار لوٹ کر کے آئے، واپس لائن لگائے اور پھر دوسرے کی طرف سے بچوں کی یا بوڑھوں کی طرف سے رمی جمرات کرے۔ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جمرہ اولا پر پہنچ کر سات کنکریاں اپنی طرف سے مار لے اور پھر جس کی طرف سے مارنا ہے اس کی طرف سے مارے، دوسرے پر پہنچے بیچ والے کی طرف تو پہلے اپنی طرف سے مار لے اور پھر دوسرے کی طرف سے، اخیر پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے سات کنکریاں اپنی طرف سے مار لے اور پھر دوسرے کی طرف سے سات کنکریاں مارے، اس طرح سے اس کا بھی حج ہو جائے گا اور دوسرے کی طرف سے بھی رمی جمرات کا حق ادا ہو جائے گا، یہ فریضہ اور یہ واجب اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہیں ایام تشریق کے مسائل، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ دیکھتے رہیے فضائل حج۔ ہم اگلے درس میں پھر ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔